ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون درود بجه محمد وعلى محمد
صل على محمد وعلى محمد
رضیگار عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو سعادت دی ماہ مبارک رمضان کی اس عظیم الشان عبادت کی اور خدا نمتال کی رحمتوں کے اس مہینے کی اور اس بات کی کہ ہم اور آپ اپنے امام کی معرفت کے ساتھ انشاءاللہ اس مہینے میں داخل ہوں اور خدا کرے کہ یہ مہینہ ہمیں ان کی تشریف آوری کی کوئی خبر دیتا چلا جائے انشاءاللہ اپنے امام کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ایک بار ان کی خدمت میں درود بھیجیں محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان مہینوں کی طرح اور ایام کی طرح جس طرح سے سارے دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ مہینہ بھی آیا ہے اور یقیناً 30 دن کے بعد اس مہینے نے ختم ہو جانا ہے جیسے کہ ہم اور آپ دنیا کے ہر کام کے معاملے میں کہتے ہیں کہ اورینٹیشن امپورٹنٹ ہے کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم اور آپ پہلے دن میں ماہ مبارک رمضان کے آج ہی یہ اہم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس نیت سے یہاں پر ہیں کیا لینے کے لیے یہاں پر ہیں 30 دن تک ہونا کیا ہے اور یہ جو ہم اور آپ آج طے کر لیں اور ہم عقل مند ہیں الحمدللہ رب العالمین خدا نے ہمیں ارادہ دیا ہے اپنے ارادے کے ذریعے سے بہترین نتائج کو حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ طے کر لیں کہ حاصل کیا ہونا ہے اچھی بات یہ ہے کہ خدا نے متعال کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ایسا مہینہ پورے سال کے اندر کوئی اور دوسرا مہینہ نہیں ہے مشکل بات یہ ہے کہ جس نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں اسی کے نمائندے نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس پورے مہینے میں بعض لوگ صرف بھوکے پیاسے رہیں گے اور کچھ نہیں ملے گا بس جو کہہ رہا ہے کہ میں رحمت دوں گا وہی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا بھوکے پیاسے رہیں گے بس یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک طرف سے خدا نمتال کی رحمت ہمیں ملے اور دوسری طرف سے یہ جو خطرہ ہمارے سامنے ہے کہ صرف بھوک اور پیاس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے ہم اس مشکل سے بھی انشاءاللہ اپنی جان چھڑا سکیں اب یہ ہے کہ ہمیں پوائنٹس سوچنے پڑیں گے کس نظر سے ہمیں ماہ مبارک کے رمضان کو دیکھنا ہے اس کو گزارنے کا طریقہ کار کیا ہوگا پہلا دن اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا شیڈیول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کریں گے آپ اور میں ظاہر ہے آپ نے بہت کچھ سوچا ہوگا پہلے سے ہی یہ جو چند منٹس ہمارے پاس ہیں 35-40 منٹ اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پوائنٹس کو جو آپ نے سوچا ہے وہ بھی تھوڑا بہت گفتگو میں آ جائیں اور ایک دو پوائنٹس جو ہمارے ذہن میں ہیں ان کے اوپر بھی بات ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بہرحال اتنا ہو جائے کہ آج آپ اپنے لیے ایک لائن آف ایکشن فائنلائز کر سکیں انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ محمد
ہر انسان ماہ مبارک رمضان کو ایک طرح سے نہیں دیکھ سکتا ابھی میں کچھ دن پہلے آیت اللہ جوادی عملی کی ایک کتاب جو انہوں نے ماہ مبارک رمضان کے دوران دروس ارشاد فرمائے تھے ان کی کتاب دیکھ رہا تھا واضح طور پر معرفتوں کا زمین سے لے کر آسمان تک فرق ہوگا یہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ سب لوگ ماہ مبارک رمضان کو ایک انداز میں دیکھ رہے ہوں گے. آپ دائرے ان لوگوں میں سے ہیں جو ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکے ہیں، ورنہ دائرے آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ عام حالات میں یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں. تو جو آپ نے تبدیلی ایجاد کی اپنے اندر، اس کے بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں. ایک کیٹیگری ممکن ہے ان لوگوں کی ہو جن کو ایک سوشل پریشر کسی وجہ سے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دے گی. سب لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، میں کچھ نہیں کروں گا تو بالآخر مجھے لوگوں کو کچھ جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کیا کیا. تو اب وہ جو سوشل پریشر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بالآخر کہیں تو جانا ہی ہے، اب وہاں چلا جاؤں گا جہاں مشکل کم ہوگی، وہاں چلا جاؤں گا جہاں کم وقت میں فارغ ہو جاؤں گا، بہت سارے ایسے مسائل، تو بالآخر کہیں نہ کہیں تو جانا ہے چونکہ سوشل پریشر ہے. اچھا وہ جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ سوشل پریشر کم فیل کرتے ہیں، باہر رہنے والے زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ان کی کم ہوتی ہیں. تو اگر ایک موقع آیا اور نہیں کیا تو پھر وہ سب کے درمیان پرومیننٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ نظر نہیں آتا پھر کہیں پر. تو ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کسی سوشل پریشر کی وجہ سے گھر سے نکلیں گے. اچھا آپ کسی بھی وجہ سے نکلے تھے، اب تو موقع مل گیا نا، اب تو کچھ حاصل کرنے کا موقع مل ہی گیا، چاہے وہی کیٹیگری ہو جو سوشل پریشر کی وجہ سے ہی نکلی تھی، لیکن اب خدا نے متعال نے توفیق دے دی ہے، یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب کچھ کر لینا چاہیے. ایک وہ ہیں جنہوں نے صرف سوشل پریشر نہیں ہے، ان کی اپنی نیت ہے، ان کا اپنا ایک ارادہ ہے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کو سوچتے ہوئے کہ خدا نے متعال کا مہینہ ہے، وہ گھر سے نکلے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ماہ مبارک آیا ہے، اس میں کھانے پینے کے اوقات تبدیل ہو جائیں گے، صبح کو چلا جائے گا اور ایک رات کو آ جائے گا، اور دو تین ان دونوں کے درمیان اور ہوں گے، جو کہ ہمارے یہاں معمولاً میں کہتا ہوں کہ عام دنوں میں تین دفعہ کھاتے ہیں، ماہ مبارک میں چار پانچ دفعہ کھاتے ہیں، تو سحری اور افطار کے درمیان رات کے حصے میں دو تین دفعہ اور بھی کھا لیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا شیڈیول چینج ہوا ہے. اچھا اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جیسے دبئی ہے تو اور بہتر ہو گیا ہے، بلکہ اور بہتر ہو گیا ہے، چونکہ پہلے تھوڑا بہت بیماری کے نام پر احتیاط کر لیتے تھے، تھوڑا بہت ادھر ادھر کے نام پر احتیاط کر لیتے تھے، اب وہ احتیاط بھی ختم ہو جائے گی. کہیں گے ٹھیک ہے صبح سے شام تک بھوکا رہا ہوں، تو وہ جو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، صبح کو غصہ اتارتا ہے کہ میں نے ابھی بھوکا رہنا ہے، اور شام کو غصہ اتارتا ہے کہ میں بہت دیر سے بھوکا تھا. تو یہ دونوں غصے جمع ہو کر بجائے وزن کم کرنے کے وزن اور بڑھا دیتے ہیں، معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے. ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جن کے بہار کھانے پینے کے اوقات میں تبدیلی آئے گی، اور زیادہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا وہ ان کے بس میں اپنے ذہن کے مطابق ہوتا ہی اتنا ہے، یعنی وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہی کر لیا نا، یہی بہت ہو گیا ہمارے لیے، کہ ہم صبح سے شام تک پیاسے تھے، بھوکے تھے، یہی ہم سے یہی ہونا تھا. معمولاً اگر ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر غور کریں، روزے کو دیکھیں، تو معمولاً روزہ ایسا ہی ہے کہ ٹھیک ہے صبح کو سحری ہو گئی، شام کو افطار ہو گیا، کہیں تھوڑا بہت مل ملا لیے، اور اگر مثال کے طور پر برادران اہل سنت میں سے ہو تو ٹھیک ہے تراویح کے لیے کچھ دیر کے لیے چلے گئے، معاملہ حل ہو گیا. اچھا کیا رمضان یہی ہے؟ ماہ رمضان ہے کیا؟ اور پہلے بھی ہمیں یاد ہے، پچھلے سال بھی ہم اس مسئلے کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں کہ ماہ رمضان کی وہ بنیادی ترین ہدف جو ماہ رمضان کا ہے وہ کیا ہے، جو پہلے بھی بات ہوئی تھی وہ یہ کہ کیا یہ ہے کہ خدا نے متعال غذا کی قلت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے روزے کے ذریعے سے، تو یہ منصوبہ کوئی کارآمد منصوبہ نہیں لگ رہا ہے، اس میں الٹا اثر ہے، ورنہ قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے تھیں، قیمتیں بڑھتی اسی لیے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو یہ تو وہ کوئی منصوبہ نہیں ہے. ایک روایت کے اندر اثر ہے اس جملے کا، اور یہ علت بھی ہے، لیکن پوری علت یہ نہیں ہے، جزء علت ہے، وہ یہ کہ چاہتے ہیں عمرا کو احساس ہو کہ غریب کیا جھیل رہا ہے. ہم نے عرض کیا یہ جزء علت ہے، اور روایات کے اندر اس کو بیان بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ پوری علت نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر معاشرے کے اندر عمرا کی تعداد کم ہوتی ہے، غربا زیادہ ہوتے ہیں، تو 20-25% کو احساس دلانے کے لیے 75% کو ایک مشکل میں ڈال دینا، یہ خدا نے متعال کی حکمت کا اصلی سبب نہیں ہو سکتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب عدل الہی حاکم ہو جائے گا، جب امام تشریف لے آئیں گے، عدل الہی حاکم ہو جائے گا، پھر غریب اور امیر کا فرق بھی نہیں ہوگا، تو کیا پھر بھی روزہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا، کیونکہ خدا متعال نے فرمایا کہ یہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آگے بھی رہے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ جزء علت ہے، ہو سکتی ہے کہ ایک فائدہ روزے کا یہ بھی ہے، لیکن یہ کل علت یہ نہیں ہو سکتی. اب جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ ہمارے سامنے بہت واضح ہے. فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لائے, تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا, لعلکم تتقون, شاید تم متقی ہو جاؤ, شاید تم تقوی اختیار کر لو. یہ بنیادی ترین حکمت ہے. بس بنیادی ترین حکمت یہ ہے کہ روزے کے عمل سے گزرو, شاید تمہارا تقوی بڑھ جائے. اور یہی وہ پیرامیٹر ہے جو ہمیں یہ سکھائے گا کہ ہم نے 30 دن میں کیا حاصل کیا. اور پیچھے موڑ کر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مثلا پچھلے ماہ مبارک رمضان میں کچھ تقوی ملا تھا یا نہیں ملا تھا. اور جو ہمیشہ کی مشکل ہے, چلو اگر تقوی ملا بھی تھا کتنے دن باقی رہا. پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ ماہ رمضان 5-6 شوال تک ختم ہو جاتا ہے. اب یوں سمجھ میں آنے لگا ہے کہ نہیں, 25-26 رمضان تک ختم ہو جاتا ہے. چونکہ 23 ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد لوگوں کا موڈ روزے کی طرف نہیں ہوتا, عید کی طرف ہوتا ہے. تو 23 کے بعد ماہ مبارک رمضان ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ بس ٹھیک ہے, اب تو یہ رفتنی ہے, گیا پھر معاملہ ختم ہو گیا. تو پہلے ہی ہم یہ سوچتے تھے کہ جو 30 دن کماتے ہیں وہ 5 دن میں لوٹاتے ہیں. اب یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک تو 30 دن کماتے نہیں, 20-25 دن کماتے ہیں. دوسرا یہ کہ لوٹانے کے لیے مزید 5 دن کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ اسی مینٹالٹی کے ساتھ ہی وہ ختم بھی ہوتا رہتا ہے. نتیجہ یہ کہ 1 شوال کو پھر وہی ہوتے ہیں جہاں 1 شعبان کو تھے مثلا. اب قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کریم فرما رہا ہے شاید تم متقی ہو جاؤ, شاید تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی ایک دائمی حالت کا نام ہونا چاہیے, تقوی ایک جز وقتی حالت کا نام نہیں ہونا چاہیے. اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اب یہ کہ یہ عمل ہوگا کیسے, یہ تو طے ہو گیا کہ صرف بھوک و پیاس کا معاملہ نہیں ہے. یہ بھی طے ہو گیا کہ جز وقتی کسی امپروومنٹ کا نام ماہ رمضان نہیں ہے. یعنی جز وقتی امپروومنٹ, یہ جو آپ اور میں یہاں جمع ہوئے ہیں یہ وہ جز وقتی امپروومنٹ ہے. آپ آئے یہاں پہ درس میں بیٹھ گئے, میں بھی مثلا کہیں نہ کہیں مجھے درس دینا ہی تھا باہر, میں بھی یہاں پہ آ گیا درس دے دیا میں نے. یہ ہم لوگوں کی ایک جز وقتی امپروومنٹ ہے, فار دا ٹائم بینگ یہ کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ ماہ مبارک رمضان کا خلاصہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اصل ماہ مبارک رمضان وہ تقوی کی حالت ہونی چاہیے, تقوی کو دائمی ہونا چاہیے. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا پچھلے سال کے ماہ مبارک رمضان سے وہ دائمی تقوی ہم نے کیا نصیب کیا, وہ ہمارے پاس کیا رہا ہے. اور اب جو ماہ مبارک رمضان میں دائمی تقوی میں لینا چاہتے ہیں وہ کیا لینا چاہتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ملے گا کیسے ہمیں. اس کے اوپر چند جملات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعائیں ہمارے پاس ہیں ان کے اندر ان تمام حکمتوں کے اوپر کافی تفصیلی بیانات موجود ہیں. دو خطبات, کہ یہ ایک دعا اور ایک خطبہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے انتہائی مشہور ہے. آپ انٹرنیٹ کے اوپر یقیناً پہلے والے کو دیکھتے رہے ہیں اور دوسرا والے بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. ایک وہ خطبہ جو نبی اکرم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے ارشاد فرمایا. ای میلز کے اوپر بہت زیادہ سرکولیٹ بھی ہوا ہے, آپ کے پاس بھی یقیناً کوئی نہ کوئی کاپی موجود ہوگی, اس کو ایک دفعہ دوبارہ جا کے دیکھیے گا. ختم مرتبت نے ماہ مبارک رمضان کو کس طریقے سے دیکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, تمہیں اللہ کی ضیافت کے اوپر بلایا گیا ہے. ایک ایک جملہ بہت ظاہر معصوم کا جملہ نفع تھلا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا گیا تم ضیافت الہی میں پہنچ گئے ہو, فرمایا نہیں پہنچے نہیں ہو, تمہیں بلایا گیا ہے, پہنچنا تمہارا کام ہے. تمہیں صرف بلایا گیا, تمہیں پکارا گیا ہے کہ اے لوگوں ضیافت تیار ہے, جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. اب یہ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم ضیافت کے اہل ہو یا نہیں ہو. بس یہ خوبصورت جملہ ہے. ماہ مبارک رمضان کی ایک زمانی حیثیت ہے, ایک ٹائم کی بیس کے اوپر حیثیت ہے, اس میں سب داخل ہو جائیں گے. جیسے میں اور آپ داخل ہو گئے, آج ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن ہو گیا یہاں کے وقت کے مطابق. یہ وہ ضیافت الہیہ نہیں ہے, یہ تو ٹائم ہے. ٹائم تو متحرک ہوتا ہے, ٹائم تو کبھی رکتا نہیں ہے. وہ ٹائم گزرتا رہا, میں اور آپ اس ٹائم کے فریم کے اندر, ٹنل کے اندر چلتے رہے, ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو گئے. یہ ضیافت الہیہ نہیں ہے, یہ صرف ٹائم ہے. ضیافت الہیہ وہ مانوی دعوت ہے جس پہ خدا بلانا چاہتا ہے, بلا چکا ہے, اب ہمارے جانے کی دیر ہے. ہم نے اس ضیافت الہیہ پہ لبیک کہنا ہے, اس ضیافت الہیہ کے لیے. اب جس طرح ہر دعوت کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ہم نے اس پروٹوکول کو مینٹین کرنا ہے. اگر ہم اس پروٹوکول کا خیال کریں گے, اس دعوت پہ پہنچ جائیں گے. اور بہترین دعوت, کون سی دعوت خدا کی دعوت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پروٹوکول کیا ہے اور اس دعوت میں نصیب کیا ہونا ہے. ملنا کیا ہے ہمیں، یہ ہم ابھی اگلے حصے میں بات کریں گے. یہ ایک وہ خطبہ ہے جس کو آپ آج کہیں جا کے دیکھ لیجئے گا، ایک وہ دعا ہے جو صحیفہ کاملہ میں مولا نے ماہ مبارک رمضان کی آمد پر ارشاد فرمائی ہے. اس دعوت، اس دعا کا عنوان ہے دعاؤہ فی دخول شہر رمضان. یہ ہمارے پاس جو عربی کی ترتیب ہے اس میں 44 نمبر دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، کہ امام نے جب ماہ مبارک رمضان داخل ہوا یہ دعا ارشاد فرمائی. اس دعا میں شروع میں مولا نے ماہ مبارک رمضان کے کچھ فضائل بیان کیے ہیں، اور کچھ جانے کے بعد امام نے یہ بیان فرمایا کہ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے. انداز کچھ اس طریقے سے ہے، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا صحیفہ سجادیہ کے اندر معمولاً دعاؤں میں درود بہت آتا ہے، اور جیسے ایک درود آتا ہے تو موضوع تبدیل ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں تیسرا یا چوتھا تیسرا صفحہ ہمارے حساب سے بن رہا ہے، اور درود پہلا درود ہے. تو اب موضوع تبدیل ہو رہا ہے، موضوع تبدیل ہوا، امام نے یوں فرمایا اللهم صل على محمد وآله وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَتَ فَضْلِهِ. اے خدایا تو ہمیں رمضان کی فضیلتوں کی معرفت کو الہام کر دے. ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ہم اس کی فضیلت کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہمیں الہام کر دے. کیوں ایسا فرمایا امام نے؟ ظاہر بہت کچھ ہے اس کے پیچھے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا اس کی فضیلت کا ہم کچھ کریں گے نہیں. جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آج کے دن انویسٹمنٹ فائدہ دے گی، آپ نہیں کریں گے انویسٹمنٹ. پہلے تو ہمیں یقین ہو جانا چاہیے. فرمایا کہ اے خدایا الہمنا معرفت فضلہ و اجلال حرمتہ، اس کے احترام کی عظمت کو ہمیں الہام کر دے، احترام اس کا ہمیں سکھا دے. اچھا ہمارے لیے ماہ رمضان ٹائم ہے، میں نے عرض کیا ہمارے لیے ٹائم ہے، اہل بیت ماہ رمضان کو ٹائم میں نہیں دیکھتے. اگر میں کہہ سکوں تھوڑا سا ممکن ہے کوئی سمجھے مبالغہ ہے، وہ شخصیت میں دیکھتے ہیں، ماہ رمضان سے خطاب کرتے ہیں. اور اگر آپ امام کی اس دعا کو دیکھیں جو انہوں نے وداع ماہ رمضان میں کہی ہے، تو بس یہ رہ گیا کہ امام فرما رہے ہیں آ میرے گلے سے لگ جا، میں تجھے الوداع کہنا چاہتا ہوں. اس حد تک شخصیت دی ہے ماہ مبارک رمضان کو، شخصیت دی ہے باقاعدہ. فرمایا تیرا آنا مجھے بہت اچھا لگا، تیرا جانا میرے اوپر بہت بھاری ہے، تیرے آنے سے میں خوش ہوا، تیرے جانے سے مجھے غم طاری ہوا، باقاعدہ شخصیت دی ہے. اور میں عرض کرتا چلوں کہ یہ آئمہ کی دعاؤں کا ایک عجیب پہلو ہے کہ وہ بظاہر ٹائم کو شخصیت دے رہے ہیں، ایک دعا کے اندر چاند کو شخصیت دی ہے. ایہا الخلق المطیع، اے اللہ کی مطیع اور فرما بردار مخلوق. اچھا یہ سب کیوں کیا ہے؟ ٹائم شخصیت نہیں ہے، نہ چاند شخصیت ہے ہماری نظر میں. شاید امام نے اس لیے بتانے کے لیے کیا ہے کہ تم لوگ صرف مادیات کو دیکھتے ہو، تمہارے نزدیک مادیات ہے، اور ان کے پیچھے کچھ وجود ہے، ان کے پیچھے کوئی شخصیت ہے. یعنی ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم کہیں یہ اہل بیت نے مبالغہ آرائی کی ہے ساری، بظاہر نہیں لگ رہا کہ یہ مبالغہ آرائی ہے. ایک اور نفیس روایت موجود ہے برزخ کے احوال کے معاملے میں، فرماتے ہیں کہ جب انسان مومن دفن ہوتا ہے، قبر میں ہوتا ہے، تو ایک موقع پر اس کی آنکھ کھلتی ہے، اپنے اطراف میں 6 موجودات کو مشاہدہ کرتا ہے، 6 موجودات کو دیکھتا ہے نورانیت میں، اور ان میں سے ایک کی نورانیت سب سے زیادہ ہوتی ہے. وہ جو ایک جو سیدھے ہاتھ پر ہے مثال کے طور پر، اس کو دیکھتا ہے کہ بہت نورانی ہے. اچھا یہ سب نورانیتیں بھی ایک دوسرے سے سوال کرتی ہیں، تم کون ہو؟ گویا ان سب کو بھی ایک دوسرے کا تعارف حاصل نہیں ہوا ہے. تو وہ جو سیدھے ہاتھ والا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں اس کی نماز ہوں، اور وہ جو الٹے ہاتھ پر ہے وہ مثلا میں اس کا فلاں عمل ہوں، زکات ہوں، اور جو چہرے کے سامنے ہے اس نے کہا کہ میں اس کا روزہ ہوں، اور وہ جو پاؤں کی طرف ہے اس نے کہا میں اس نے مومنوں کی جو مدد کی ہے میں وہ ہوں، اور ایک موقع پر وہ جو بالکل ان سب سے انتہائی زیادہ روشن ہے اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو، اتنا تمہارا چہرہ روشن ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے دل میں موجود حب علی ہوں، ولایت علی ہوں. ہم نے کبھی اپنی نماز کو شخصیت دی ہے؟ ہم نے نہیں دی ہے، جبکہ برزخ میں شخصیت بننے والی ہے. یعنی مثلا آج اگر میں نے نماز فجر صحیح پڑھی ہے تو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اگر غلط پڑھی ہے تو کیا کیا ہے؟ یعنی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، چونکہ بعض وقت مذاق کے جملے بیچ میں ڈال دیتا ہوں، کاش ہم اپنی نمازوں کو اپنے پالتو جانوروں سے زیادہ اہمیت دے دیتے، یا اتنی دے دیتے. پالتو جانور کو بھی بھوکا نہیں مارتے ہم لوگ پورے دن، لیکن نماز کو بعض اوقات بھوکا مار دیتے ہیں. کب؟ جب پورے دن بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں، اس کے وجود کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. یعنی عالم یہ ہو جاتا ہے بعض نمازوں کے بعد، کہ روایت میں لکھا ہے کہ بعض نمازوں کے بعد آسمان کی طرف جب وہ نماز اٹھنے لگتی ہے تو کہتی ہے خدا تجھے لعنت کرے جس طرح تو نے مجھے سیاہ کیا ہے، نعوذ باللہ تعالی. بس یہ سب ہمارے لیے ہے. اہل بیت اطاف ہمارے ماہ رمضان ایک شخصیت ہے، اور اس شخصیت کے لیے انہوں نے جملات ارشاد فرمائے، خدا ہمیں اس کی معرفت الہام فرما دے، اس کی احترام کو ہمیں واضح فرما دے، و تحفظ بما حضرت فیہ، جو اس کے اندر تو نے ہمیں منع کیا ہے اس سے ہمیں روک لے، وعیننا علی صیامہ، اور اس کے روزوں پر ہمیں مدد دے دے. اچھا یہ سب کیسے ہوگا؟ اب فرما رہے ہیں یہ ہوگا کیسے. بس تین چار چیزیں مانگی، اس کی فضیلت کی معرفت مانگی، اس کے احترام کی عظمت مانگی، جس میں روکا ہے اس میں ہمیں بچا لے، اور اس کے روزوں پر ہمیں مدد دے. یہ سب کام کیسے ہوگا؟ اب امام نے بالکل پرسائسلی بتایا کرنا کیا ہے. بکف الجوارح عن معاصیک، کہ ہمارے اعضاء و جوارح تیری گناہ میں مبتلا نہ ہو، پہلی چیز. اس کا مطلب ہے ماہ مبارک رمضان داخل ہو گیا، مجھے اس کی معرفت کی فضیلت کی معرفت ملی یا نہیں ملی، اس کا جواب یہ ہوگا کہ میرے اعضاء و جوارح نے گناہ کیا یا نہیں کیا. اگر اعضاء و جوارح نے گناہ نہیں کیا، اس کا مطلب مجھے مل گئی ہے. بکف الجوارح عن معاصیک واستعمالها فيه بما يرضيك، اور میں اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کروں ان امور میں جن کو تو نے پسند کیا ہے. حتی لا نصغیا باسماعنا الى لغو، یہاں تک کہ ہم اپنے کانوں سے کوئی لغو بات نہ سنیں. آپ تعجب فرما رہے ہیں کہ امام نے نہیں فرمایا کہ ہم کوئی حرام نہ سنیں، نہیں، لغو نہ سنیں، بیہودہ چیز نہ سنیں، ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا اگر میں یوں ہی اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ ملتا رہوں، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن لغو ہے، یہ لغو ہے، بیہودہ ہے، بے ہدف ہے. تو فرما رہے ہیں خدایا ایسا نہ ہو کہ ہمارے کان بے ہدف چیزیں سنیں. حتی لا نصغی نصغیا باسماعنا الى لغو، اچھا اس میں کیا شامل ہو سکتا ہے؟ اس میں شاید وہ جو ہم لوگ بعض اوقات افطار کے بعد بیٹھ کر دو دو گھنٹے باتیں کرتے رہتے ہیں، شاید وہ شامل ہو جائے اگر اس کو کوئی ہدف نہیں ہے، اگر کوئی مقصد نہیں ہے. ولا نسرع بابصارنا الى لهو، اور نہ ہم اپنی آنکھوں سے اس چیز کی طرف بڑھیں جو صرف کھیل کود ہے، کوئی سنجیدہ مقصد نہیں ہے اس کا، کھیل کود ہے. وحتى لا نبسط بايدينا الى محذور، یہاں تک کہ ہم اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھائیں ایسی چیزوں کی طرف جو منع کی گئی ہیں. ولا نخطو باقدامنا الى محذور، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا اس طرف ہمارے قدم نہ بڑھیں. وحتى لا تعيا بطوننا الا ما احللتا، یہاں تک کہ ہمارے شکم میں نہ پہنچے سوائے اس کے جو تو نے حلال کیا ہے، چونکہ معاملہ شکم کا پہنچا. ولا تنطق السنتنا الا بما مصلتا، اور ہماری زبان بس وہ کہے جس کی تو نے مثال ہمیں فراہم کی ہے. یا اللہ، اب یہ روزہ کہاں پہنچے گا؟ کان میں کوئی لغو بات نہ پڑے، زبان سے بس وہ کہیں جو تو نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اس کے بعد آگے چل کے ارشاد فرمایا، ثم خلص ذلك كله من رياء المراعين وسمعه المسمعين، پھر ان سب چیزوں کو خالص کر دے ریا کرنے والوں کی ریاکاری سے، اور اپنے آپ کو بڑا کرنے والوں کی بڑائی سے. نہ میں ریاکاری میں مبتلا ہوں کہ دوسروں کو دکھاؤں، اور نہ یہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگوں. فرمایا روزے کی دو مصیبتیں آتی ہیں، ایک تو برا روزہ ہے، برے روزے کی کوئی مصیبت نہیں ہے، شیطان برے کام میں کوئی مصیبت نہیں ڈالے گا. اچھے روزے کی دو مصیبتیں ہیں، کیا؟ یا ریاکاری میں مبتلا کروا دیتا ہے، یا بڑائی میں مبتلا کروا دیتا ہے. دو دن روزہ رکھے گا، ایک مہینہ روزہ رکھے گا، اچھے کام کرے گا، سمجھے گا میں نے تو میدان مار لیا ہے. ابھی ہم یہ دیکھیں گے میدان مارا کیسے گیا ہے، اور میدان مارنے کے لیے ہونا کیا ہے ہمارے پاس. ایک مشکل جو ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے، ہمارا ہدف آگے نہیں جا رہا. جو مجھے سمجھ میں آیا، مثلا ایک آدمی سے کہا گیا بھائی وضو کرنا سیکھو، اس نے سیکھ لیا، اگلے سال پھر آیا، پھر کیا کہا؟ پھر وضو کرنا سیکھو. اچھا ٹھیک ہے، شاید کوئی کمی رہ گئی ہوگی اس نے، پھر وضو کرنا سیکھ لیا، اگلے سال پھر وضو کرو، پانچواں سال اب کیا کرو؟ ایک موقع پر آ کے تھک جاتا ہے، کہتے اب میں کیا کروں پھر. مثلا ہم نے کہا نماز میں گریا کرو، ایک ہدف دے دیا، نماز میں گریا کرو، اس پہ بات شاید کبھی آگے آئے گی. صاحب اس نے بہت جبر و اکراہ کر کے کہیں نہ کہیں گریا کرنا شروع کر دیا، بالآخر دو آنسو گرا ہی لیتا ہے وہ بھی. صحیح، اس نے دو آنسو گرا لیے، آگے کیا ہے؟ چلو دو آنسو نہیں گرے، 20 آنسو گر گئے، پوری نماز روتے ہوئے گزار دی، آگے کیا ہے؟ ہمارے پاس ہدف نہیں بنے ہوئے، اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات مشکل میں پھنس جاتے ہیں. تو وہ نیچے والا مشکل میں پھنس جاتا ہے، 10 سال ہو گئے وضو سیکھ رہا ہے وہ ہمیشہ، 15 سال ہو گئے نماز پڑھنا سیکھ رہا ہے، بھائی آگے بھی تو کوئی داستان ہوگی اس کے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کمال کے راستے بند ہو گئے ہوں؟ کمال کے راستے تو بند نہیں ہوتے. تو اگر ایک آدمی 15 سال سے ایک ہی کام کیے چلے جا رہا ہے اور وہ ہر سال وہی کام کیے چلے جا رہا ہے، تو اس کو یہ بھی تو پتا چلے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے. بدقسمتی سے یہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید ٹائم ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر بھی غور کر لیں. اس کے بعد فرمایا بہت خاص کر، پھر درود بھیجا. درود بھیجنے کے بعد میں نے عرض کیا درود بھیجنے پہ موضوع تبدیل ہوتا ہے، پھر درود بھیجا، یوں فرمایا وفقنا فیہ علی مواقیت الصلاۃ الخمس بحدودھا التی حددتا وفروضھا التی فرضتا. خاص کر ارشاد فرمایا خدایا ہمیں 5 وقت کی نمازوں کے اوپر توفیق دے دے ان تمام شرائط کے ساتھ جو تو نے بیان کی ہیں. 5 وقت کی نمازوں کی توفیق دے دے ان تمام شرائط کے ساتھ جو تو نے بیان کی. ظاہر ہے ان شرائط کے اندر پاکیزگی شامل ہے، ان شرائط میں توجہ شامل ہے، ان شرائط میں وقت کی پابندی شامل ہے. یہ تمام چیزیں خاص کر مولا چاہ رہے ہیں کہ نماز کے اندر اس کے اوپر بات ہو جائے. اور اس کے بعد ایک پورا صفحہ نماز کے اوپر گفتگو ارشاد فرمائی. میں چونکہ اور 2-4 چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ آگے بڑھتا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ وَوَفِّقْنَا فِيهِ لِأَن نَصِلَ أَرْحَامَنَا بِالْبِرِّ وَالصَّلَاحِ. اور اے خدایا اس مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا سلوک کریں. وَأَنَّتَ آہدا جیراننا بالافضال بالعطیہ. اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ فضل و کرم سے پیش آئیں. وَأَن نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ. اور اپنے مرحومین کو مصیبتوں سے محفوظ کر پائیں. وَأَن نُطَاهِرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ. اور اس کے بعد ہم اپنے اموال کو مشکلات سے محفوظ کر پائیں اور اپنے اموال کو زکات دے کر پاک کر پائیں. وَأَن نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا. اور جس نے ہم سے رشتہ توڑ لیا ہے اس سے ہم خود جا کے مل لیں. یہ میرے خیال میں اب تک کے تمام کاموں میں سخت ترین کام ہے، مجھے تو یہی احساس ہوتا ہے. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. وَأَن نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا. جس نے ہم سے دوری کر لی ہے ہم خود اس سے رجوع کر لیں. وَأَن نُنصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا. جس نے ہم پر ظلم کیا ہے ہم ظلم نہ کریں، ہم اس سے انصاف کریں. اَن نُنصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا. جس نے ہم سے ظلم کیا ہے، ہم پر ظلم کیا، ہم اس کے اوپر ظلم نہ کریں. اس مہینے میں توفیق ہے ہم اس کے ساتھ انصاف کریں. وَأَن نُصَالِمَ مَنْ عَادَانَا. جس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہم اس سے صلح کر لیں. اور اس طریقے سے مختلف جملے ارشاد فرمائے. شاید آج کے دن کے لیے بہت اچھا ہے کہ میں اور آپ جا کر اس دعا کو، جو 44 نمبر دعا ہے سیف سجادیہ کے اندر، ماہ مبارک رمضان کے داخل ہونے کی دعا، اس کو انشاءاللہ مطالعہ فرما لیجئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس لب لباب کو جمع کر لیتے ہیں، کئی چیزوں کے خلاصوں کو جمع کرتے ہوئے پہنچتے ہیں عملاً کرنا کیا ہے. اب بالکل چند پوائنٹس بنا لیتے ہیں کہ بھئی ان پوائنٹس کے اوپر کام کرنا ہے. نمبر 1، جو امام کی اس دعا سے واضح ہے، نبی اکرم کی اس خطبے سے واضح ہے، پہلی بات نماز میں توجہ بڑھانا ہے، پہلا کام. اچھا یہ آئیڈیل ٹائم ہے، کیوں؟ 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ نگاہوں کے اوپر اور اپنے کانوں کے اوپر تھوڑا زیادہ کنٹرول ہوگا اس مہینے میں. نماز میں توجہ بڑھتی ہے جب ہم نماز سے باہر گناہ سے روک لیتے ہیں اپنے آپ کو. اگر کوئی 2 نمازوں کے درمیان گناہ کر رہا ہو پھر نماز میں توجہ نہیں آ سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی امکان نہیں رہے گا اس کے لیے. تو بہت اچھا ٹائم ہے کہ ہم نے 2 نمازوں کے درمیان چونکہ روزے سے ہیں اپنے اوپر تھوڑا زیادہ کنٹرول کیا ہوا ہوگا، تو ہمارے لیے نماز کے اندر توجہ دینا آسان ہوگا. اچھا نماز میں توجہ کیسے دیں گے وہ میں بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک اور بینیفٹ ہمارے پاس اس وقت یہ ہے کہ پیٹ تھوڑا سا خالی ہے، بھرے پیٹ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی. اچھا پھر فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ سب سے بڑی مشکل فجر میں آئے گی. کیوں؟ ظہر عصر تو بات سمجھ میں آتی ہے تو شکم تھوڑا سا خالی ہوگا، مغرب عشاء اگر افطار سے پہلے پڑھ لیں پھر شکم خالی پر ہے، سارا مسئلہ ٹوٹے گا فجر کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اصلی مشکل پیش آئے گی کہ بھرے ہوئے شکم کے ساتھ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی، اس کا وہاں احتیاط کرنی پڑے گی. اچھا ممکن ہے آپ یہ کہیں یہ پہلے دن سے شکم کے اوپر اتنا اصرار کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہے وہ حدیث عنوان بصری، جو آپ کی خدمت میں ماہ مبارک محرم میں ماہ محرم کے اندر عرض کی تھی، جس کے اندر امام نے تین بڑے کاموں کو شکم سے مربوط کیا تھا، اور اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ اپنے شکم کو کچھ نہ کچھ خالی رکھنا، یہ خدا نے جبرن کروا دیا اس وقت، یعنی چاہتا ہے خدا کہ ہم مانوی لحاظ سے ترقی کریں، میدان فراہم ہے ہمیں کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنے نماز میں توجہ بڑھا دیا. اچھا نماز میں توجہ بڑھانے پر مجھے ایک بہت مفید روایت ملی، آپ یقیناً پہلے سن چکے، یقیناً تو نہیں امکان ہے کہ سن چکے ہوں گے، میں نے پہلی دفعہ اتنے غور سے پڑھی مجھے بہت اچھی لگی. اس میں بہت اچھا لکھا ہوا ہے کہ تین چیزیں ہمیں دے دو نماز میں. روایت حدیث قدسی کی صورت میں ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اپنی نماز میں تین چیزیں مجھے دے دو. نمبر ایک، بدن سے خضوع دے دو، بدن تمہارا ایسا ہو جیسے بندہ کھڑا ہوتا ہے، خاضے اپنے بدن کے اوپر کنٹرول کر لو، مثلا ہاتھوں کو اطراف میں نہ لٹکائیں، زانوں کے اوپر رکھ لیں، اپنی نظروں کو کنٹرول کر لیں، نظریں ذرا جھکی ہوئی ہوں، بدن سے نظر آئے کہ یہ بندہ اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہے. دیکھنے والا اگر ہماری کوئی مثلا فرشتے ہمیں دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، چاہے دل کو نہ دیکھ رہا ہو کم سے کم بدن تو ایسا نظر آئے. پہلا. دوسری بات فرمایا دل میں خشوع دے دو، دل میں میرا خوف ہونا چاہیے. ظاہر ہے یہ خوف ڈر نہیں ہے، شدت احترام ہے، شدت تقدس ہے. ڈر کس بات کا خدا نے مثال سے؟ ہاں اس کے عدل سے خوف آتا ہے، لیکن اصل میں خدا چاہنے والی چیز ہے، اگر چیز کا اطلاق صحیح ہو. خدا نے مثال انتہائی چاہے جانے والا ہے، اس سے محبت کرنے والوں کی محبتیں دنیا کی کسی محبت میں مقابلے میں نہیں آ سکتی ہیں. تو یہ جو چاہے جانے والا ہے یہ کیوں خشوع چاہتا ہے؟ شدت احترام کا چاہتا ہے، یعنی دل ایسا ہو کہ خدا قابل احترام ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، انتہائی قابل احترام ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. بہرے اس خشوع میں بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے خدا کے سامنے ہونے کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، ہم خدا کے سامنے اس وقت. اچھا اس میں ایک اور چیز بہت فائدہ دیتی ہے، مثلا اگر شیطان ایک خیال ڈال رہا ہے اسی وقت اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، اگر ارادہ بچ جائے اس دوران میں، وہ یہ کہ یہ امپورٹنٹ ہے یا خدا، جو کچھ بھی ہے اس کی کیا حیثیت ہے خدا کے سامنے، اگر خدا نے چاہا تو کیا ہوگا، نہ چاہا تو کیا ہوگا، کیا حیثیت ہے اس کی، تو پھر شاید کچھ تسلی ملے اور انسان کا دل اس طرف آ جائے. بس پہلی چیز بدن میں خضوع، بدن خاضے ہو، دل میں خشوع، فرمایا یہ مجھے دو، تمہارے دل کے اندر خشوع ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ بہت مارکہ ہے، فرمایا وَمِنَ الْعَيْنِ الدُّمُوعُ، اور تمہاری آنکھوں سے آنسو چاہیے مجھے، فرمایا یہ تین چیزیں مجھے دو. اب میں سوچتا ہوں میری عمر 40 سے اوپر ہے، میں 25 سال نماز پڑھی ہوگی، اس 25 سال میں سے کتنی نمازیں ایسی پڑھیں جن میں تین چیزیں ہوں گی. آپ سوچیں نماز قبول ہو جائے کتنا سخت ہے، پڑھنا سخت نہیں ہے نماز کا، وہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت سخت ہے، پڑھنا سخت نہیں ہے، اتنے کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سخت نہیں ہے، قبول ہونا سخت ہے، قبول نہیں ہو پاتی. کیوں؟ اس کے لیے سب چاہیے. بس یہ روایت دہرائے دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ بن جائے، اس 30 دن ہم نے کرنا کیا ہے. آپ کھڑے ہوں گے آج آپ نماز عشاء پڑھنے کے لیے، یا مثلا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، یا اگر کسی نے ابھی عشاء نہیں پڑھی تو عشاء پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، مغرب شاید پڑھ چکا ہو، تو وہ کیا چیز دیکھے؟ نمبر ایک بدن میں خضوع، دل میں خشوع، آنکھوں میں آنسو، وَمِنَ الْعَيْنِ الدُّمُوعُ، آنکھوں میں آنسو چاہیے. اچھا چلے بدن خاضے کر لوں گا میں، یوں سیدھا کھڑا ہو جاؤں گا، دل کو اپنے کہوں گا خدا کے سامنے، آنکھوں میں آنسو کیسے آئیں گے، یہ کیسے آتا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ میں کہہ رہا تھا اللہ کو دل سے یاد کرو، نیچے سے ایک آدمی نے باقاعدہ درس کے دوران زور سے کہا مولانا صاحب دل سے کیسے یاد کرتے ہیں. بات صحیح ہے، صحیح کہہ رہے، دل سے کیسے یاد کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کیوں آئیں گے؟ شاید یہ آنسو محبت کے ہونے چاہیے، کیونکہ خدا ہے تو نے اتنی بڑی ضیافت کی ہوئی ہے، نہیں معلوم لوگ کہاں کہاں پہنچے ہیں، میں بدبخت کہیں پہ بھی نہیں پہنچا، میری زندگی گزر رہی ہے، میں مرنے کو کھڑا ہوں، اب کب کہاں پہنچوں گا، اتنی میری زندگی گزر گئی ہے، 25 سال ہو گئے میں سر مار رہا ہوں زمین کے اوپر، آج تک میں تجھے پہچان بھی نہیں سکا ہوں، تیری محبت میرے دل میں کیوں نہیں آتی ہے؟ اور تیرے بندے وہ ہیں جو فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، مجھے نماز میں تیرا خیال نہیں آتا. میرے خیال میں اپنے آپ پر کوڑنے پر بہت آنسو آ سکتے ہیں. معرفت دور کی بات، اس بات پر کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، اس پہ ہی کم سے کم گریہ کر لے آدمی کہ مجھے کیوں کچھ نہیں مل رہا ہے. ان لوگوں کو اتنا کچھ مل رہا ہے، یہ لوگ مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ان لوگ عشق کے اندر ختم ہو گئے ہیں. موتو قبلان تو موتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. یہ لوگ مرنے کو تیار ہو چکے ہیں، مرنے سے پہلے ہم کہیں پہ بھی نہیں پہنچ پا رہے. یعنی آیا خدا نے ہمیں کچھ نہیں دینا ہے، اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں دینا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے گھر کے اوپر یہاں پہ لگا کے رکھ دوں مثلا، اگر میرے اندر اتنی طاقت ہو کہ یہاں پر غریبوں کو کھانا مفت دیا جائے گا، ایک غریب آ کر کھڑا ہو جائے، میرے خیال میں تختی لگانا کافی ہے کہ مجھے کھلانا پڑے گا اس کو، کیوں لگائے گی تختی؟ اور وہ خدا قدیر جبروت کا مالک، وہ تختی لگا کر کھڑا ہے، میں نے ضیافت رکھی ہے، ہمیں نہیں کھلائے گا؟ اگر نہیں کھا پا رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کھلانا چاہ رہے ہیں، ہم نہیں کھا پا رہے. وہ تو قدیر ہے، اسی قدرت میں کیا کمی ہے؟ اس کے سوا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم کھا نہیں پا رہے ہیں. اب میں اپنے آپ سے سوچوں، خدا 25 رمضان گزار چکا ہوں، تو ایک تقویٰ دینے کے وعدے کر رہا ہے، تو ایک معرفت دینے کے وعدے کر رہا ہے، مجھے تو آج تک معرفت نصیب نہیں ہو پا رہی، کیوں نہیں نصیب ہو پا رہی؟ یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں سوچ لینا چاہیے. اور میں ایک اور بات سوچتا ہوں بار بار کہ خدایا اگر آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں، ایک روایت بہت عجیب روایت ہے، ایک راوی نے چھٹے امام کی خدمت میں نماز کے بارے میں کچھ سوال کیا، امام کی ذات گرامی پر درود بھیجا، محمد و آل محمد. پتہ نہیں اس نے سوال کیا کیا ہوا، امام نے فرمایا دو رکعت نماز پڑھو. اس نے کہا اچھا. وہ کھڑا ہوا، اس نے دو رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا جس پہ یہ نماز پڑھنے والا اس طرح کی ایک عبارت لکھتا ہے، کہتا ہے میرا دل چاہ زمین پھٹ جائے میں نیچے چلا جاؤں، میں نظر نہ آتا. وہ امام نے اس طرح فرمایا تمہیں ابھی تک نماز پڑھنی نہیں آئی؟ اب میں یہ سوچتا ہوں مجھے 40 سال سے اوپر ہو گیا ہے، آج امام تشریف لائیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں ان کے لشکر میں جاؤں گا، مجھ سے کہیں دو رکعت نماز پڑھو. پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں اس موقع پر بناوٹی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، وہی پڑھوں گا جس کی مجھے عادت ہے. ایسا نہیں ہو پائے گا کہ میں 40 سال تک غلط پڑھتا رہا تھا، اس دن کھڑے ہو کر جمع کے بہت اچھی سی پڑھ دوں گا، نہیں یہ نہیں ہوگا. یہ سب جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اندر پرنٹ ہو رہا ہے، یہی نکلے گا جو ہم نے اندر ڈالا ہے، اس دن کچھ اور نہیں نکلے گا. جو میں آپ کی خدمت میں شاید پہلے بھی عرض کیا تھا اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ جو موت کے بعد قبر کے اندر فرشتے آ کر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، یہ میموری کا کام نہیں ہوگا. یہ جو میری روح کے اوپر رب پرنٹ ہوا ہے وہ بولے گا میرا رب کون ہے، دھوکہ نہیں دے سکوں گا میں. تیری کتاب کون سی ہے؟ میں کہوں گا کوئی بھی بول دوں گا، اس وقت قرآن بول دوں گا چاہے ساری زندگی کچھ اور کیا ہے، اس وقت وہی کچھ بولے گا جو میں نے 50 سال زندگی میں اپنے ساتھ کیا ہے، اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. لہذا جب امام تشریف لائیں گے فرمایا دو رکعت نماز پڑھو، میں کہوں گا اس دن اچھی پڑھ دوں گا، نہیں اس دن وہی پڑھوں گا جو میں 40 سال پڑھ چکا ہوں. خدا نہ کرے اگر پلٹ کے یہ جملہ میں نے سن لیا کہ فرمایا تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی، پھر کیا ہوگا؟ یہ مہینہ بہت اچھا ٹائم ہے، شکم تھوڑا خالی ہے، گناہ سے تھوڑے محفوظ ہیں، نماز بہتر کر لیں. میرے خیال میں اگر میں اور آپ اپنے ایک آبجیکٹو بنا لیں کہ ہماری زندگی میں یہ ایک کام ہو جائے 30 دن کے اندر، نماز صحیح ہو جائے. اور نماز کا اسٹینڈرڈ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، خضوع، خشوع اور گریہ، یہ تین چیزیں فراہم ہو جائیں ہماری نمازوں کے اندر، ہماری نماز ترقی دے گی. اور اس کے ساتھ اگر بحضرت کا وہ جملہ لگا لیجئے کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان کمال کے کسی بھی مرحلے پر پہنچ جائے جو کچھ اسے چاہیے نماز اس کے لیے بہت ہے، کسی بھی مرحلے پر پہنچ جائے. اور اس کی دلیل انہوں نے ارشاد فرمائی کہ ختمی مرتبہ تک نماز پڑھتے تھے، اگر نماز میں نہ ملتا ہوتا تو کیوں پڑھتے تھے؟ حتیٰ اس مقام پر پہنچ کے پڑھتے تھے؟ کچھ ہے نماز کے اندر. یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں کچھ اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کہیں اور پہنچ جانا چاہیے تھا. بس یہ بہت اچھا ٹائم ہے، پہلا کام ہم یہ کر لیں. اور یہ پہلا کام میرے خیال میں اگر میں عرض کروں، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اسی پہ اینڈ کر دوں گا، بٹ ٹھیک ہے یہی کروں گا، بس یہ بھی کافی ہے، بہت ہے، میری نماز اچھی ہو جائے. اچھا، نماز اچھی ہونے کے لیے ایک پوائنٹ یہ آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا. ایک کام اور کیا جا سکتا ہے، نماز کی حکمتوں کے اوپر کچھ کچھ سوچتے رہیں، کچھ کچھ نماز کی حکمتوں پہ سوچتے رہیں. مثلا کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے، رکوع کا مطلب کیا ہے، سجدہ کیوں ہے، تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر سوچتے رہیں، اس سے بھی وہ دل میں خضوع بڑھ سکتا ہے، دل کا خشوع. مثلا آپ قیام کی حالت میں ہیں، آپ نے ہاتھ سامنے رکھے ہوئے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، یہ کیا حالت ہے؟ یہ وہ حالت ہے جب میں قبر سے نکلوں گا اور خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا سوال جواب کے لیے. اس وقت میرا ذہن کیا سوچ رہا ہوگا؟ صرف ایک چیز، خدا معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک بہت اچھا جملہ یاد آ گیا مجھے، بہت اچھا جملہ آیت اللہ جوادی عملی کا، بہت خوبصورت جملہ ہے. ان میں اتنے عرصے سے نماز کے بارے میں سوچتا تھا، یہ جملہ اس سے زیادہ اچھا مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا غیر معصوم سے. فرمایا نماز میں کچھ ایسا کرو مناجات میں تبدیل ہو جائے. آپ اس جملے کی گہرائی دیکھ رہے ہیں، قرات نہ رہے، قرات سے نکل کر مناجات میں تبدیل ہو جائے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ قرات کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ مناجات ہے، یہ مناجات نہیں ہے. فرمایا اس قرات کو کیا کر لو، مناجات میں تبدیل کر لو. کیسے پڑھو؟ یعنی اب ترجمہ یوں بنے گا، یعنی ایسے پڑھو جیسے صرف خدا تمہاری بات سن رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ میں خدا کو سنا رہا ہوں، الرحمن الرحیم، خدا کو سنا رہا ہوں، صرف خدا سن رہا اور کوئی نہیں سن رہا. کاش ایسا ہو جائے. یعنی اگر میری اور آپ کی نماز چند منٹ کی نماز میں چند سیکنڈ صرف خدا دل میں رہے، کافی ہے ہمارے مستجاب دعویٰ ہونے کے لیے، ہم مستجاب دعا بن جائیں گے، جو دعا مانگیں پوری ہو جائے گی، اگر یہ حالت ہم پر طاری ہو جائے کسی طریقے سے. کیوں؟ فرمایا ام یجب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، مستر کی دعا پوری ہونی ہے. مستر کون ہے؟ اس کے دل میں صرف خدا ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم ان نمازوں میں مناجات تک پہنچ جائیں. آیت اللہ جوادی عملی کی ایک کتاب ہے حکمت عبادات، میں نے سنا اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی ہے اسرار عبادات، اس میں پتا نہیں کیا کمال کیا ہوگا. یہ جو حکمت عبادات ہے اس کے اندر یہ جملہ آیا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا اپنی قرات کو مناجات میں تبدیل کرو، لب لباد یہ بنتا ہے. بہت اچھا کام اس 30 دن میں یہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ ایک سٹینڈرڈ بھی ہے. مثلا فرض کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں نماز کے دوران دماغ پہ ایک ضرب لگتی ہے کہ یہ صحیح نہیں جا رہی ہے. کیا سٹینڈرڈ ہے اس بات کا صحیح جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ بعض اوقات شیطان ہمیں بہت دھوکہ دیتا ہے، آواز کو بھی ایسی خوبصورت بنا دیتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نماز صحیح جا رہی ہے، قرآت بالکل صحیح ہوتی ہے، ایسی اچھی قرآت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں خدا نہیں ہوتا، خدا نہیں ہوتا. اسٹینڈرڈ کیا بنائے؟ فوراً اپنے آپ سے پوچھیں، وہ تین چیزیں ہیں اس میں، خضوع، خشوع، دمو، اور اس کے ساتھ کیا ہے، یہ میں نے قرات کی ہے یا مناجات ہے؟ اگر مناجات ہے تو خدا کہاں ہے پھر اس میں؟ مناجات تو وہ ہے جو خدا سے اکیلے گفتگو ہوتی ہے. جب تک میں باہر سوچ رہا ہوں مناجات نہیں کر رہا. مناجات انسان کرتا ہی اس وقت جب باقی سب سے کٹتا ہے، صرف ایک طرف سوچتا ہے، یہ مناجات بنتی ہیں. کوشش کریں حتی الامکان، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، ہماری نماز اچھی ہو جائے کسی طریقے سے. ایک مرحلہ ہم نے طے کر لیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے، یہ بہت بڑا قدم ہوگا اگر یہ کام حاصل ہو جائے. اور دو اسٹینڈرڈ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، خضوع، خشوع اور دمو، اور اس کے ساتھ قرات کے ساتھ مناجات ہو جائے، ہر جملہ مناجات بن جائے. اور ایک اور جملہ اس کے ساتھ اضافی لگا دوں، وہ بھی کسی نے بہت اچھا جملہ بتایا، کہنے کہ دیکھو تشہد پڑھتے وقت خیال کرنا جھوٹی گواہی مت دینا، زبردست جملہ تھا. فرمایا تشہد پڑھتے وقت خیال کرنا جھوٹی گواہی مت دینا. گواہی دے رہے ہو خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس وقت دل میں کتنے معبود ہیں؟ جھوٹی گواہی مت دو, سچی گواہی دو. گواہی دے رہے ہو نبی اللہ کے بندے, اس کے رسول ہیں, اس کی شریعت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ جھوٹی گواہی مت دو, سچی گواہی دو. واقعا بہت اچھا جملہ. بس تین باتیں ہو گئی آپ کی خدمت میں, ایک خضوع خشوع اور دمو آنسو, نمبر دو قرات مناجات میں تبدیل ہو جائے, ہر جملہ مناجات ہے, ہر جملہ مناجات ہے. نمبر تین گواہی جھوٹی نہیں ہونی چاہیے, گواہی سچی ہونی چاہیے. کم از کم یہ ہو کہ جب گواہی دینے لگے اپنے آپ سے پوچھیں تو ایک منٹ رک جاؤ, گواہی سچی ہونی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, سچی گواہی دینی, جھوٹی گواہی نہیں دینی. اور جو مناجات کا چیپٹر ہے وہ خود بخود آنسو لائے گا, یعنی لانا چاہیے. مناجات کے چیپٹر میں خود بخود آنسو ہونے چاہیے. مناجات کی مثالیں کیا ہیں؟ مناجات کی دسیوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ جو دعائیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, اصل میں مناجات ہیں یہ, ان کے ان میں سے بہت سارے مناجات ہیں. جیسے وہ 15 مناجات تو ہمارے پاس نہیں کہ جو امیر مومنین سے بھی منسوب ہے, چوتھے امام کی ذات طیب سے بھی منسوب ہے. تو یہ سب کے سب مناجات ہیں, اور شاید بہترین مناجات وہ مناجات ہیں جو سخت ترین حالات میں کیے جاتے ہیں, کہ جب انسان ایک عجیب حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور پھر خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اس اعتبار سے کسی کے مناجات سید الشہدا کے مناجات پہ نہیں پہنچ پائیں گے. جس عالم میں سید الشہدا نے خدا کو یاد کیا ہے, بہت عجیب طریقے سے یاد کیا ہے. جملات بھی عجیب تھے, یعنی جن جملات سے سید الشہدا نے یاد کیا ہے انتہائی عاشقانہ ہے. مثلا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کہ انہوں نے حضرت علی اکبر کی یا حضرت علی اصغر کی شہادت پر, میں بار بار اس میں کنفیوز ہو جاتا ہوں, اس لیے دونوں بولتا ہوں تاکہ غلطی نہ کروں, یا اگر کوئی اور روایت ہے تو کسی اور موقع پر. لیکن سید الشہدا نے جملہ ارشاد فرمایا ہے, فرمایا خدا ہے تو جانتا میرے لیے سخت ہے, لیکن میں نے صبر کیا چونکہ تو دیکھ رہا ہے. جملے کی گہرائی دیکھ رہے ہیں, خدا ہے تو جانتا ہے یہ میرے لیے سخت ہے. پتہ نہیں علی حضرت علی اکبر کا تھا یا حضرت علی اصغر کا تھا. تو جانتا ہے میرے لیے سخت ہے, لیکن میں راضی ہوں گا, خوش ہوں چونکہ تو دیکھ رہا ہے, اب اور کیا چاہیے. یہ سید الشہدا کے جملہ میں, یا شاید مناجات کا کمال وہ ہے جب وہ اپنے اس آخری سجدے کے اندر کہہ رہے ہیں رزم بقضاء, خدا جو ہوا میں راضی ہوں. یہ جملہ کیا جملہ ہے, رزم بقضاء, کس کا جملہ ہے؟ یہ وہ ہے جو زمین کے زلزلہ پہ سجدہ نہیں کر رہا ہے, یہ ہوا پہ سجدہ کر رہا ہے. یہ جو سجدہ کر رہے ہیں یہ زمین پہ نہیں ہے, یہ تیروں کے اوپر معلق ہوئے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد فرما رہے ہیں رزن بقضاء, اے خدا جو کچھ ہوا میں تیرے لیے راضی ہوں. تسلیما لامر لا معبود سواك. اور اگر ایسے ہی مناجات دیکھنے ہیں تو شاید, کاش ہمیں پتا ہوتا بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنی نماز شب کے اندر خدا سے کیا کہہ رہی تھی. یہ جملہ تو ہمارے پاس ہے چوتھے امام سے, کہ اس سفر اسارت میں پھوپھی اماں کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. انہیں معلوم بی بی نے کیا جملہ ارشاد فرمائے خدا سے. ایک جملہ ہمارے پاس ہے, کہا تو بلند آواز میں ہے لیکن مناجات سے بڑھ کر ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کیا فرمایا؟ فرمایا وما رائنا الا جمیلا, ہم نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا, جو خدا سے ملا وہ حسن تھا. خدا یا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس مہینے کی فضیلتوں سے آشنا فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ریاکاری اور بڑائی کے تصور سے محفوظ فرما. اے پاک پروردگار جن مقامات تک پہنچنے کی تو نے دعوت دی ہے, ہمیں ان مقامات تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تیرے چاہنے والے اس دنیا میں مشکلات سے دوچار ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین اس ماہ مبارک میں تیری رحمتوں کی منتظر ہیں, بلاخص وہ مرحومین جو دو ماہ مبارک کے درمیان اس دنیا سے گئے ہیں پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس ماہ مبارک رمضان میں ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارا سب سے اچھا تحفہ ہمارے امام کا وجود ہے۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں امام کے وجود مقدس میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔
محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔